أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم. پاک ہے وہ ذات کہ جس نے قرآن میں اپنے حبیب سے کہا کہ اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں ہوں کہ جو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں، بس اسے یہ چاہیے ہے کہ میری پکار پر بھی لبیک کہے، مجھے استجابت کرے اور کسی پر ایمان نہ لے کر آئے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي پس صرف مجھ پر ایمان لے کر آئے تاکہ وہ راہ سعادت کو حاصل کر سکے، راہ سعادت پر چل سکے، گامزن ہو سکے. ان دعاؤں کے ساتھ کہ جو انبیاء نے، صلحاء نے، مومنین نے اور خداوند عالم کے برگزیدہ افراد و ملائکہ نے خداوند عالم سے کی ہیں، اور پروردگار نے ان کو اتنی اہمیت عطا کی ہے کہ قرآن میں جگہ عطا کی، اپنے کلام میں جگہ عطا کی، اور اس قرآن کی حفاظت بھی پروردگار خود انجام دیں گے. بس ان دعاؤں میں سے چند دعائیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. آج جس دعا کا ذکر ہم آپ کی خدمت میں کریں گے وہ سورہ طٰہٰ کی 114 نمبر آیت میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا، بتایا، وحی کی کہ تمہیں مجھ سے کون سی دعا کرنی ہے. وہ کون سی دعا ہے کہ جو خداوند عالم خود اپنے حبیب کو تعلیم دے رہا ہے کہ یہ دعا ایسی ہے کہ جو مجھ سے کرو اور میں یہ تمہیں عطا کروں گا. بس ایک ایسی دعا ہے کہ جس کی اہمیت اتنی ہے کہ جس کی تعلیم خود پروردگار دے رہا ہے، جس کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ زبان مبارک و اقدس سے رسول اکرم سے جاری ہو رہی ہے، اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام میں ذکر کیا، بتلایا کہ یہ وہ ایسی دعا ہے کہ جس کو میں نے آیت بنا کے قرآن میں محفوظ کر لیا تاکہ قیامت تک کے لیے جتنے بھی افراد خداوند عالم سے اس دعا کو طلب کرتے چلے جائیں پروردگار ان کو یہ عطا کرتا چلا جائے گا. سورہ طٰہٰ کی 114 نمبر آیت میں خداوند عالم اپنے حبیب پر وحی کرتا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اور اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اس قدر اہمیت کی حامل ہوگی یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دعا کے لیے اپنے حبیب کو کہنا ہے تو کہتا ہے قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے. اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو اس طرف متوجہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں زبان اقدس سے ختمی مرتبت سے جاری ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر ایک آیت سے پہلے قل کا لفظ آ جاتا کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کہہ دیجئے قل الحمدللہ رب العالمین، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ساری حمد اس رب العالمین کے لیے ہیں، اس خدا بزرگ و برتر کے لیے ہیں جو مالک یوم الدین ہے، جو رحمان الرحیم ہے. لیکن تمام آیات خداوند عالم ہی کے حکم سے اللہ کے حبیب نے اس کائنات کے اندر ابلاغ کی ہیں، بیان کی ہیں، لیکن یقیناً بعض آیات کے اندر کچھ ایسی اہمیت ہے کہ جس سے پہلے پروردگار خود قل لگا رہا ہے. یہ قل کہہ دیجئے یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد آنے والا جو قول ہے اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اگر اس کی مثال ہم اس طرح سے لینا چاہیں کہ سورہ توحید میں پروردگار فرماتا ہے قل ہو اللہ احد، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے کہ جو احد ہے، وہ ہے کہ جو بے نیاز ہے. بس یہ جو قل کا آنا کسی بھی آیت سے پہلے اس آیت کے مفہوم کے اندر تاکید کا اضافہ کر دیتا ہے. اب یہاں پر بھی جب پروردگار اس علم میں زیادتی کے لیے اپنے حبیب سے چاہتے ہیں کہ وہ پروردگار سے تقاضا کریں تو قل کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، وَقُلْ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، ربی اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے کہ جس کی طرف سے تمام نعمتیں ہیں، اے وہ کہ جس نے مجھے زندگی عطا کی ہے، اے وہ کہ جس نے مجھے یہ تمام برکتیں عطا کی ہیں، اے وہ کہ جس نے مجھے اس کائنات میں اپنا بندہ بنایا ہے، انسان بنا کے بھیجا ہے، مجھے اختیار عطا کیا ہے کہ میں پروردگار کی عبادت کر سکوں تاکہ خداوند عالم قیامت والے دن مجھے جزا عطا کرے، میں خداوند عالم کی عبادت کر سکوں چونکہ خداوند عالم ہی لائق عبادت ہے۔ قل رب زدنی علما، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے حق کی تلاش رکھی ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ حق کی طرف بڑھتا ہے، حق کی تلاش کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو خداوند عالم نے کسی ایک خاص میکنزم کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا اور وہ اسی کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے، جس طرح سے پروردگار کی اور بہت ساری مخلوقات ہیں کہ جو اپنے مدار میں رہتی ہیں، اس مدار سے باہر نہیں آ سکتی۔ سورج ہے، سورج کا مشرق سے طلوع کرنا اور مغرب میں غروب کرنا، زمین کی ایک حرکت کے جو خود اپنے گرد ہے اور ایک حرکت کے جو سورج کے گرد ہے، بس یہ جو سولر سسٹم ہے یہ اپنے مدار میں ہے، یہ اپنے مدار سے کسی صورت بھی ہٹتا نہیں ہے۔ چاند کی چاندنی ہو، ہواؤں کا چلنا ہو، بادلوں کا برسانا ہو، چڑیوں کا چہچہانا ہو، اور اسی طرح سے ان نباتات کا، جمادات کا، اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے، اگر انسان حیوانات کو بھی دیکھے تو حیوانات کے اندر بھی خداوند عالم نے ایک خاص غریزے کے ساتھ ان کو خلق کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا حیوان ہے کہ جو گوشت کھاتا ہے، اگر اسی کے آگے جتنی دفعہ مرضی آپ کوئی اور سبزی رکھتے ہیں تو وہ اس کو نہیں کھا سکے گا۔ اگر کوئی ایسا حیوان ہے کہ جو درندہ ہے تو وہ اسی طرح درندہ ہی رہے گا۔ بس خداوند عالم نے ان تمام حیوانات کو، الغرض یہ کہ انسان کے علاوہ تمام مخلوقات کو، ایک خاص مدار میں خلق کیا ہے اور وہ اس مدار میں چل رہے ہیں، اسی مدار میں ان کی تولید ہے، اسی مدار میں وہ اپنی زندگی کو بڑھا رہے ہیں، اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور ایک خاص ہدف اور مقصد کے ساتھ۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے دو راستے رکھے اور دونوں راستوں کو رکھنے کے بعد کہا کہ ہم تمہاری ہدایت اس راستے کی جانب کر رہے ہیں کہ جو راستہ تمہیں خدا تک پہنچائے گا، اور اس جانب تمہیں ہدایت کرنے کے لیے ہم اپنی طرف سے ہادی بھی مبعوث کر رہے ہیں۔ یعنی خداوند عالم کو معلوم ہے کہ انسان کو اس حق کے راستے کی پہچان کے لیے کسی ایسی ہادی کی ضرورت ہے کہ جو اس کی اس راستے کی جانب ہدایت کر سکے۔ بس خداوند عالم نے پہلا ہی انسان جو اس کائنات میں خلق کیا ہے، مبعوث فرمایا ہے، وہ ایسا انسان تھا کہ جس کو خداوند عالم نے اسماء کی تعلیم دی ہے۔ کہ پروردگار خداوند عالم سورہ بقرہ کے اندر جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلقت کی بات کرتا ہے تو وہاں ذکر کرتا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی ہے، ان اسماء کی تعلیم دی ہے کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے ان کو خلیفہ بنا کر بھیجا اس زمین پر، کہ جہاں پر فرشتوں کو کہا گیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس کائنات میں اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ آگے سے فرشتے کہتے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا، پروردگارا تو اس کائنات کے اندر اس کو خلیفہ مقرر کر رہا ہے کہ جو اس کائنات میں آ کر خون بہائے گا، جو فساد کرے گا۔ پروردگار فرماتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضہم علی الملائکہ، بس اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، اسماء کی تعلیم دی، ان اسماء کی تعلیم کے ساتھ جب حضرت آدم علیہ السلام کو مزین کیا، پھر ملائکہ سے پوچھا کہ اب بتاؤ تم ان اسماء کے بارے میں بتا سکتے ہو۔ بس جب خداوند عالم نے فرشتوں سے سوال کیا تو آگے سے فرشتے کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، اے پروردگار ہمارے پاس تو کوئی اور علم نہیں ہے مگر کہ جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ بس یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم نے فرشتوں کو بھی جو علم عطا کیا ہے وہ بھی اسی طرح سے محدود ہے، اس میں اس طرح سے اضافہ نہیں ہے۔ یعنی خداوند عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ملائکہ کا سردار بنایا اور امین وحی بنایا، یعنی جو پروردگار کی طرف سے امانت داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحی کو لوح محفوظ سے لے کر قلب مطہر پیغمبر اکرم پر نازل فرماتے ہیں۔ لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کے علم میں ایسا اضافہ کیا ہو کہ جہاں پر وہ انسانوں کی روح کو بھی قبض کر سکے۔ اسی طرح سے حضرت عزرائیل علیہ السلام کہ خداوند عالم نے ان کو ایک ایسا علم عطا کیا کہ جس کے نتیجے میں وہ انسانوں کی روح کو قبض کر سکتے ہیں۔ بس معلوم یہ پڑا کہ حضرت اسرافیل ہوں یا حضرت عزرائیل ہوں یا حضرت میکائیل ہوں یا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں، خداوند عالم نے ان کو ایک ایسا محدود علم عطا کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ اپنے وظیفے پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے روایات میں ملتا ہے کہ جب خداوند عالم باران رحمت کو اس کائنات پہ نازل کرتا ہے تو ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتے کو خلق کرتا ہے جو امین ہے، جو امانت داری کے ساتھ اس قطرے کو اس زمین تک پہنچاتا ہے۔ بس معلوم یہ پڑا کہ خداوند عالم نے ملائکہ کو بھی ایک ایسا علم عطا کیا ہے کہ جس کے ساتھ وہ ان تمام امور کو انجام دیتے ہیں کہ جس کا خداوند عالم نے ان کو حکم دیا ہے، اور وہ پروردگار کی کسی صورت بھی معصیت نہیں کر سکتے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو خداوند عالم نے علم عطا کر کے اس کائنات میں بھیجا کہ جس کو فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ بس یہی فطرت ہے کہ جو انسان کو حق کی تلاش کی طرف گامزن کرتی ہے، یہی فطرت ہے کہ جو انسان کو بتلاتی ہے کہ دیکھو تمہیں مزید علم حاصل کرنا ہے تاکہ تم خداوند عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکو، تاکہ تم اپنے خالق کو جان سکو، پہچان سکو۔ کہیں پر بھی علم میں نہ زمانی کوئی قید ہے نہ مکانی کوئی قید ہے، یعنی اگر زمانی اعتبار سے دیکھا جائے علم کے حصول کے لیے تو رسول اکرم ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اطلب العلم من المحض الى اللحد، دیکھو تم لوگ علم کو طلب کرتے رہو، طالب علم رہو، مہد ماں کی گود سے لحد تک، جب تک کہ تم قبر میں نہ چلے جاؤ۔ بس زمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو حبیب خدا نے انسان کے لیے واضح کر دیا کہ انسان کے لیے یہ زمان محدود نہیں ہے کہ ایک خاص ٹائم سپین کے اندر وہ علم کو حاصل کر سکتا ہے، نہیں، وہ ہر زمانے میں اپنے علم کو بڑھاتا چلا جائے، ہر زمانے میں انسان اپنے علم میں اضافہ کرتا چلا جائے، ہر زمانے میں انسان خداوند عالم سے کہتا چلا جائے ربی زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کرتا چلا جا۔ اسی طرح سے اگر مکانی اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی حبیب خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ علم کو طلب کرتے رہو، ولو بالصین، چاہے تمہیں چین جانا پڑے، چاہے تمہیں کہیں جانا پڑے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، مؤمن کی گمشدہ چیز ہے، گمشدہ ایک ایسا امر ہے کہ اس کو کسی کے پاس بھی یہ ملتا ہے تو جا کر اس سے حاصل کرنا شروع کر دے۔ کتنی اہمیت ہے اس علم کی کہ جس کو خداوند عالم نے حق کا معیار بنا دیا، اور ایسا حق کا معیار بنا دیا کہ اگر انسان توجہ کرے تو اس کائنات میں بھی خداوند عالم نے اس حق کی جستجو کرنے والے انسان کے لیے کہ جس نے اس حق کی جستجو علم کے ذریعے سے کرنی ہے اور علم میں اضافے کے ذریعے سے کرنی ہے، ایک ایسی ذات کو اس کے حوالے کرتا ہے کہ جو منبر سلونی کا مالک ہے، جو کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ مجھ سے پوچھ لو، پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو آؤ مجھ سے علم حاصل کر لو۔ خداوند عالم نے ایسی ذات کو حق کا معیار بنا دیا کہ جس کو خداوند عالم نے علم کتاب عطا کیا ہے۔ پروردگار نے ایسی ذات کو حق کا معیار بنا دیا کہ جو یہ کہتی دکھائی دیتی ہے کہ علی آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہے، ایسی ذات کو خداوند عالم نے حق کا معیار بنا دیا کہ جس کے بارے میں خود رسول خدا فرماتی دکھائی دیتے ہیں کہ علی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ پروردگارا جہاں پر بھی حق ہو وہاں پر امیر المومنین کو لے جا، بلکہ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ پروردگارا جہاں پر بھی علی ہوں وہاں پر تو حق کو لے آ۔ بس خداوند عالم نے ہمیں ایک ایسی ذات عطا کی ہے جو ہماری فطرت کے عین مطابق ہے، एक ऐसी ज़ात अता की है कि जिससे इल्म को जितना कस्ब किया जाए, जितना कोई कस्ब करता चला जाएगा उसका नाम कभी सलमान मुहम्मदी रखा जाएगा, कभी उसका नाम कंबर रखा जाएगा, कभी उसका नाम कुमैल इब्ने ज़ियाद रखा जाएगा, कभी उसका नाम मालिक अश्तर रखा जाएगा, कभी मिक़दाद रखा जाएगा, कभी मीसम तम्मार रखा जाएगा। ये कैसे लोग हैं कि जिन्होंने इस ज़ात से, इस हादी से कि जो खुदावंद आलम की तरफ से मबऊस है, ऐसा इल्म हासिल किया, ऐसा इत्मीनान हासिल किया कि इब्ने ज़ियाद जितना मर्ज़ी कहता चला जाए कि ए मीसम तम्मार मैं तुम्हें ऐसे कत्ल करूँगा, हज़रत मीसम तम्मार भी मुस्कुरा के कहें कि मेरे मौला ने मुझे बताया है कि तुम मुझे कत्ल कैसे करोगे, मेरे मौला ने मुझे बताया है कि किस दरख्त पर मुझे सूली दी जाएगी, मेरे मौला ने मुझे बताया है कि उनकी मोहब्बत में मेरी ज़बान खींच ली जाएगी। बस पता ये चला कि जितना इंसान खुदावंद आलम से इल्म का तकाजा करता चला जाए, माह मुबारक रमज़ान है, ये वो महीना है कि जहाँ पर खुदावंद आलम इंसान की पुकार बाकी तमाम अय्याम में ज़्यादा सुनता है। हम कुछ रोज़े रख चुके हैं, यकीनन खुदावंद आलम ने इन खलूस से रखे हुए रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल किया होगा। आइए मिलकर खुदावंद आलम से दुआ करिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए परवरदिगार हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बस ये इल्म में इजाफ़ा यानी खुदावंद आलम ने हमारे दरमियान एक ऐसी ज़ात को भी रखा है कि जिसके वास्ते से खुदावंद आलम का इल्म इस कायनात पर बरस रहा है। आप ये देखिए कि जब अल्लाह ताला ने रसूल खुदा के लिए किसी शहीद को, किसी शहादत देने वाले को, किसी गवाही देने वाले का भी इंतखाब करना है कि जिस तरह से परवरदिगार सूरह रअद की आखिरी आयत 43 नंबर आयत में फरमाता है, वयकूलुल्लज़ीना कफरू, और वो लोग के जो कुफ्र करते हैं, जो हक को छुपाते हैं, जो काफिर हैं, वो कहते हैं लस्त मुरसला, ए हबीब आपके पास आके कहते हैं कि आप मुरसल हैं ही नहीं, आप अल्लाह ताला के नबी नहीं हैं, आपको तंग करते हैं, आपको अजियत देते हैं। कुल, ए हबीब आप इनसे कह दीजिए। आप देखते जाइए कि जहाँ जहाँ पर खुदावंद आलम कुल का कलिमा इस्तेमाल कर रहा है, बस इसका मतलब यह है कि इसके बाद आने वाला कौल एक ख़ास अहमियत का हामिल है। कुल खफा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम, ए हबीब आप इनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला काफ़ी है कि जो हमारे, जो मेरे और तुम्हारे दरमियान शहादत दे। अल्लाह ताला गवाह है, अल्लाह ताला जानता है कि मैं मुरसल हूँ, अल्लाह ताला जानता है कि मैं नबी हूँ, अल्लाह ताला इस गवाही देने के लिए काफ़ी है। ए हबीब आप ज़र्रा बराबर भी अपने दिल में कोई मलाल ना लेकर आइए, ए हबीब आप अपने दिल में ज़र्रा बराबर भी इनके बारे में इस तरह की कोई परेशानी ना लेकर आइए। बस इनसे कह दीजिए कफ़ा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम, अल्लाह ताला हमारे और आपके दरमियान, मेरे और आपके दरमियान इस गवाही के लिए काफ़ी है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। लेकिन अल्लाह ताला इसी गवाही के अंदर एक और ज़ात का इजाफ़ा करता है, वमन इंदहू इल्मुल किताब, और वो ज़ात है कि जिसके पास किताब का इल्म है, यानी जहाँ पर अल्लाह ताला रसूल खुदा के नबी होने की गवाही देता है और कहता है कि ए हबीब आप ज़रा बराबर भी दिल में मलाल मत करिए, वहीं पर एक और ज़ात का इजाफ़ा करता है कि जिसके पास किताब का इल्म है, कि जिसके पास लोहे महफूज का इल्म है, कि जिसके पास इस कायनात की एक विलायत मौजूद है कि जो परवरदिगार ने उसको अता की है। ए हबीब आप ज़रा बराबर भी बिल्कुल परेशान ना होइए कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जिनके पास किताब का इल्म है, वो भी ये गवाही देते हैं, वो शहादत देते हैं कि आप अल्लाह ताला के नबी हैं। खुदावंद आलम ने अगर मेयार बनाया है, कह सकते थे यहाँ पर कि जो सबसे ज़्यादा जाहिद है, जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है, जो मुझसे मुनाजात करता है, जिसको मैंने इमाम बनाकर भेजा है, जिसको मैंने इंसान की हिदायत के लिए इस कायनात में भेजा है, जिसको मैंने हादी बनाकर भेजा है, जिसको मैंने विलायत तकवीनी अता की है, लेकिन जब परवरदिगार ने ज़िक्र करना है कि कौन गवाही दे सकता है और उसकी सिफत को ज़िक्र करना है तो इल्म को ज़िक्र किया है। खुदावंद आलम ने कहा कि वो गवाही देने के लिए काफ़ी है कि जिसके पास किताब का इल्म है। बस इसी तरह से खुदावंद आलम क़ुरान में फरमाता है कि ए हबीब आप कह दीजिए, सूरह ज़ुमर की 9वीं आयत है, कुल, एक दफ़ा फिर परवरदिगार कुल का कलिमा इस्तेमाल करता है, इंसान मुतवज्जे हो کہ اس قول کو دوبارہ سے ایک خاص اہمیت ملی ہے، اس کو خاص ایک تاکید اور خاص خداوند عالم کی طرف سے اہمیت دی گئی ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا آیا وہ کہ جو جانتے ہیں اور وہ کہ جو نہیں جانتے کیا آیا برابر ہیں، کیا آیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ خداوند عالم پوچھ نہیں رہا، ایسا نہیں ہے پروردگار سوال کر رہا ہو، اس کو پتہ نہیں ہے، پوچھ رہا ہے، جانتا ہے۔ سوال، اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں، یعنی پروردگار یہ کہنا چاہ رہا ہے اس آیت میں استفہام انکاری کے ذریعے سے کہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، جو صاحبان علم ہیں اور جو جاہل ہیں، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اتنی خوبصورت اس کے اندر ذیل آیت میں پروردگار فرماتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، اور صرف جو عقل رکھنے والے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، جو صاحبان عقل ہیں، وہ صرف اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، ہر کوئی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ ایک اور مقام پر سورہ مجادلہ میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے رفعت دی ہے، بلندی دی ہے جو تم میں سے ایمان لے کر آئے، والذین اوت العلم درجات، اور جن کو علم عطا کیا ہے، خداوند عالم نے ان کو ایک خاص درجہ عطا کیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اس علم کو خاص خداوند عالم نے ایک اہمیت سے نوازا ہے، ایک خاص اہمیت دی ہے۔ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت بھی ہے کہ العلم افضل من المال بالسبعۃ، علم جو ہے وہ مال سے سات چیزوں میں افضلیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلی چیز انہ میراث الانبیاء، کہ علم جو ہے وہ انبیاء کی میراث ہے۔ والمال میراث الفراعنا، اور مال فرعونوں کی میراث ہوا کرتی ہے۔ جب انبیاء اس کائنات سے جاتے ہیں تو علم بانٹ کے جاتے ہیں، ان کا ارث علم ہے۔ ہم نے اولیاء میں، ائمہ میں بھی دیکھا کہ جب وہ گئے ہیں تو علم بانٹ کر گئے ہیں۔ حضرت مقداد کو دیکھ لیجئے، امیر المومنین، آپ امام حسن و حسین و باقی تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے اصحاب اور انصار کو دیکھ لیجئے، کہیں پر آپ کو زرارہ دکھائی دیتے ہیں تو علم کی بنیاد پر ان کی ایک خاص امام کے نزدیک جائگاہ ہے، ایک خاص مقام ہے۔ حشام ابن حکم اگر آپ کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دکھائی دیتے ہیں تو علم کی وجہ سے، فضل ابن شازان دکھائی دیتے ہیں علم کی وجہ سے، مومن تاک دکھائی دیتے ہیں علم کی وجہ سے۔ اگر آپ ان سب سے ہٹ کر کربلا ہی کے اندر دیکھ لیجئے، اگر آپ کو جان دکھائی دیتے ہیں تو علم کی وجہ سے۔ علی ظاہر کربلا میں کوئی بھی مال لے کر نہ پہنچ سکا، جو بھی آیا علم کے ذریعے سے آیا، جو بھی آیا امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے ذریعے سے آیا۔ حبیب ابن مظاہر کوئی مال تو نہیں لے کر آئے، حبیب ابن مظاہر اس علم اور معرفت کے جو قرآن کے ذریعے سے انہوں نے حاصل کیا، جو معصوم علیہ السلام سے حاصل کیا، اس کے ذریعے سے خود کو کربلا میں پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں علم میراث ہے انبیاء کی، اور مال میراث ہے فراعنہ کا، فرعونوں کا۔ دوسرا جہاں پر علم کو معصوم نے فضیلت عطا کی ہے، العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص بها، علم کو جتنا انسان دیتا چلا جائے، انفاق کرتا چلا جائے، کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح مال کو جتنا خرچ کریں گے اتنا کم ہوتا چلا جائے گا، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تیسری جہاں پر علم کو فضیلت امام علیہ السلام نے عطا کی، کہا کہ یحتاج المال الى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه، مال احتیاج رکھتا ہے کہ اس کا صاحب مال اس کی حفاظت کرے، کوئی اس کو چوری نہ کر لے، کوئی اس کو غصب نہ کر لے، کوئی غبن نہ کر لے، کوئی اس کو دھوکے سے لے نہ جائے۔ جبکہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علم اپنے صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، اس کو گمراہ نہیں ہونے دیتا، اس کو بھٹکنے نہیں دیتا، اس کو پریشان نہیں ہونے دیتا۔ چوتھی فضیلت جہاں پر معصوم نے علم کو مال پر عطا کی ہے کہ العلم يدل في الكفن ويبغي المال، علم انسان کی قبر میں بھی رہنمائی کرتا ہے جبکہ مال اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ پانچویں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کو فضیلت بیان کی ہے، فرمایا کہ المال يحصل للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل الا للمؤمن، کہ مال مومن اور کافر دونوں کو ملتا ہے، لیکن خداوند عالم نے علم کے لیے صرف مومن کے دل کو چنا ہے، صرف مومن کا قلب ہے یا جس کے لیے خداوند عالم نے علم کا انتخاب کیا ہے، اسی لیے کہا کہ العلم نور، علم وہ نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہتا ہے ٹھہرا دیتا ہے۔ چھٹی فضیلت کے جو معصوم ذکر کرتے ہیں کہ جمیع الناس یحتاجون الی العلم فی امر دینہم، ہر انسان اس کائنات میں علم کا محتاج ہے اپنے دین کے امور کو سمجھنے کے لیے۔ ولا یحتاجون الی صاحب المال، وہ اپنے دین کے امور کو سمجھنے کے لیے اصحاب مال کی طرف محتاج نہیں ہے، اصحاب علم کی طرف محتاج ہے کہ جو اس کو علم عطا کریں، جو اس کو اس کے خدا کے بارے میں بتائیں۔ اہل بیت علیہم السلام کی طرف جو احتیاج ہے وہ امر دین کے لیے ہے، تاکہ انسان دین کو سمجھ کر اپنی زندگی کو دین کے مطابق چلا سکے اور بارگاہ ایزدی کے اندر خود کو حفظ کر سکے، خود کو اس کائنات کے اندر ان تمام اعمال کی بجاوری کے ساتھ اس خداوند عالم کے قریب کر سکے۔ اسی طرح سے ساتویں جو فضیلت علم کو معصوم علیہ السلام نے عطا کی ہے کہ العلم یقوی الرجل علی المرور علی الصراط، جو انسان علم حاصل کرتا ہے پس اس کا علم اس کو اس صراط پر، پل صراط پر تقویت عطا کرتا ہے، قوت عطا کرتا ہے۔ والمال یمنعہ، اور مال اس کا پل صراط پر اس کو روک لیتا ہے، کہ جتنا خداوند عالم نے اس کو مال دیا ہے پہلے اس کا حساب دے کہ اس نے کہاں پر خرچ کیا ہے، تاکہ وہ اس کا حساب دے کہ اس نے کہاں انفاق کیا ہے، آیا فقراء، غرباء، مساکین، رشتہ دار، اہل و عیال، اپنی اولاد، اپنے گھر، ان تمام امور میں ان کا خیال رکھا ہے یا نہیں رکھا، اس نے مال کہاں خرچ کیا۔ علم انسان کو پل صراط پر گزرنے کی قوت عطا کرتا ہے، یعنی انسان جب اس کائنات میں اپنے علم کو کہ جو حاصل کیا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کا عمل، اس کا علم اس کو طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ پل صراط سے جلد از جلد گزر جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو خداوند عالم اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ آؤ اور آ کر دعا کرو کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، انسان کے فطرت میں خداوند عالم نے اس بات کو رکھا ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے، حق تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اس کائنات کی رعنائیوں نے، اس کائنات کی چمک نے، اس کائنات کے اس غرور اور تکبر نے انسان کو مبتلا کر دیا۔ انسان مبتلا ہو گیا اور سوچا کہ جیسے اسی کائنات میں ہمیشہ اس نے زندہ رہنا ہے، اس طرح سے مال اکٹھا کرنے لگا، اس طرح سے مال جمع کرنے لگا اور اپنی ملکیت کا دعوے دار ہو گیا، ایسے کہ جس طرح سے اس کا مالک کوئی اور نہیں صرف وہ ہے، جبکہ اس چیز کو بھول گیا کہ خداوند عالم نے اس کو وہ مال عطا کیا ہے، پروردگار نے اس کو وہ تمام نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن علم کو بھول گیا، اس حق جوئی کو بھول گیا، خداوند عالم سے تقاضا کرنا بھول گیا۔ اس ماہ مبارک رمضان میں بھی خداوند عالم سے مال کا خواہاں رہا، مال کو چاہتا رہا، دنیا کا طالب رہا، دنیا ہی کو طلب کرتا رہا، لیکن بھول گیا کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب کو کیا دعا کرنے کو کہا ہے، بھول گیا کہ قرآن میں خداوند عالم کیا چاہتا ہے کہ انسان خداوند عالم سے کیا دعا کرے، کہتا رہے ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے اس علم میں اضافہ فرما۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات پاک ہے، میرے مالک، میرے خالق، ہمارے تاریک قلوب کو، ہم سب کے ناظرین کے، جو جو دیکھ رہے ہیں، خداوند عالم ہم سب کے مومنین کے تاریک قلوب کو علم و معرفت اہل بیت سے منور فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جنہوں نے اس پروگرام کے پیام وحی کے انعقاد کے لیے کوششیں کی ہیں، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ عام مومنین کے، ناظرین کے کوئی مشکلات ہے، کوئی مرض میں مبتلا ہے، کوئی تنگ دستی ہے، کوئی مشکل ہے، بچوں کی پریشانی ہے، بچوں کے رشتوں کی پریشانی ہے، بے اولادی ہے، امتحانات ہیں، کوئی بھی ہے، خداوند عالم ان سب کی مشکلات کو دور فرما۔ اس وقت کی سب سے اہم دعا مسنگ پرسنز کا بڑا مسئلہ ہے، خداوند عالم جتنے اسیر ہیں ان کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ملا، پروردگارہ ہمیں اہل بیت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ولی امر مسلمین رہبر معظم انقلاب کو صحت ولی طول عمر عطا فرما۔ مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، اس وقت کی سب سے اہم دعا وقت کی حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مددگار میں سے شمار فرما اور ان کی رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔